इल्म अमल का कारवां यसो है पाक वतन के पास बायसो
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما میں سب سے پہلے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے قدیم جدید تمام عزیزوں اور تمام دوستوں کو بالعموم اور پھر بالخصوص آج کی اس محفل میں شامل 75 سالہ جوانوں کو بھی اور 18 سالہ نوجوانوں کو بھی اس عظیم موقع پر جب ہم سب 50 سال کے تجربات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ سب کی خدمت میں ہدیے یہ تبریک پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جسم بوڑھے ہو جائیں لیکن روحیں فکریں عزم ہمت اور حوصلہ کبھی بوڑھا نہ ہو پائے اور اسی طرح سے اسی جوان جذبے کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک ہم سب میدان عمل میں کھڑے بھی رہ سکیں اور اللہ کے دین اور اہل البیت کی تعلیمات کا دفاع بھی کر سکیں سب مل کر ایک دفعہ اپنی اس نورانی محفل کو مزید نورانی کیجئے اونچی آواز سے صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد چونکہ مجلس اور محفل کا عنوان قرآن اور اہل البیت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام انہی دو چیزوں کا نام ہے قرآن کی نظریاتی بنیاد اسلام کی نظریاتی بنیاد قرآن ہے اور اس کا عملی ماڈل اہل البیت ہے لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک کو تھام کر حقیقی معنوں میں اسلام کے اس پیغام پر عمل کر سکیں جو آپ کی اور ہماری نجات کے لیے آیا ہے جس اسلام کو ہم قرآن اور اہل البیت کا اسلام کہتے ہیں اس کی کچھ خصوصیات ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں سے نوجوانوں سے آج ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو میری نظر میں انتہائی اہم ہے جب کبھی اور جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہے آپ جب اپنے مکتب کی بات کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ کہیے کہ ہم شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. شیعہ فرقہ نہیں آئے. تشیع اس مکتب کا نام ہے جس نے رسول کو اور رسول کے دیے ہوئے قرآن کو ایک ساتھ پکڑ کر دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اسلام اگر ہے تو یہی ہے اور جو کچھ اس سے ہٹ کر ہے وہ فرقہ ہے, یہ اسلام ہے. یہ فرقہ نہیں ہے, یہ رستہ اسلام سے نکلا ہوا رستہ نہیں ہے, یہ روح اسلام ہے اور تمام اسلام ہے. اس لیے جب ہم مکتب تشیع کی بات کرتے ہیں تو مکتب تشیع اپنی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے باقی تمام مکاتب سے کئی حوالوں سے مختلف اثر رکھتا ہے اور مختلف پیغام رکھتا ہے. اگرچہ عقائد کے اعتبار سے, کلامی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے, اجتماعی موضوعات کے اعتبار سے تمام مسالک کے درمیان مشترکات موجود ہیں اور بہت زیادہ ہیں, ان سے بحث نہیں ہے. لیکن ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کا تعلق آپ کی روزمرہ عبادات سے ہٹ کر اس عالم سے ہے, اور وہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اسلام آیا ہے اس عالم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے. اس پوری زمین پر اسلام آیا ہے بنی نوع انسان کے لیے ایک ضابطۂ حیات, ایک نظام حیات لے کر جس کے نفاذ کے نتیجے میں کائنات کا ذرہ ذرہ عدل سے اور انصاف سے بھرنے والا ہے. اور اس آئیڈیالوجی کی حفاظت, پاسداری اور وراثت کی ذمہ داری اگر اس زمین پر کسی مکتب نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے تو وہ مکتب مکتب اہل البیت ہے. اس لیے دیکھیے مکتب اہل البیت کا پیغام کتنا وسیع ہے. یاد رکھیے کہ کبھی بھی تعداد اور کثرت کسی آئیڈیالوجی کی نمائندگی کے لیے ضروری نہیں ہے. رسول کریم نے جب دعوت توحید دی تو اکیلے تھے, اور جب علی و فاطمہ نے اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کی خاطر ایک نئی مومنٹ کا آغاز کیا تو اس وقت خانہ فاطمہ میں موجود لوگوں کی تعداد ایک درجن بھی شاید نہ ہو. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس آئیڈیالوجی نے پوری دنیا کے اندر اپنی حقانیت اور اپنی سچائی کا ایسا اثر دکھایا ہے کہ وہ انسانی معاشرہ جہاں پر آج سے صرف 50-60 سال پہلے مکتب تشیع کتابوں میں موجود ایک مکتب تھا جس پر کتابوں میں ڈسکشنز کیے جاتے تھے, عملی محاذ پر میدان عمل میں معاشرے میں ان کا کوئی اجتماعی رول نظر نہیں آتا تھا. ان 50-60 سالوں کے درمیان امام خمینی بت شکن زمان کی اس تحریک کے نتیجے میں آج اگر آپ دیکھیں تو 7 بر اعظموں میں جس آئیڈیالوجی کو سب سے زیادہ مؤثر, سب سے زیادہ خطرناک اور عالم مغرب اور طاغوتی نظامات کے مقابلے میں سب سے زیادہ چیلنجنگ مکتب اور آئیڈیالوجی سمجھا جاتا ہے, وہ وہی مکتب ہے جس کا آغاز بیت فاطمہ سے ہوا اور جس کا پرچم آج علی خامنائی کے ہاتھ میں ہے. یہ آئیڈیالوجی صرف نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں ہے, یہ آئیڈیالوجی صرف انسان کو متقی خانہ نشین اور گوشہ نشین بنانے کے لیے نہیں آئے، یہ آئیڈیالوجی جہاں پر تطہیر باطن کا ایک پورا نظام لے کر آتا ہے وہی تطہیر عالم انسانیت کا نظام بھی دیتا ہے، اور یہ تطہیر جو باطنی ہے یہ مجھ سے اور آپ سے انڈیویجولی انفرادی طور پر مربوط ہے، لیکن جو تطہیر عالم انسانیت سے متعلق ہے وہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں جو نسل سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی رہی ہے، ادا کر سکتی ہے اور مستقبل میں بھی ان کا رول سب سے اہم ہے، وہ آپ کی نسل ہے۔ آج آئی ایس او صرف بعض اوقات ایک تنظیم کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تنظیم نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی اور نظریے کا مظہر ہے۔ ذرا غور کریں، آج کی نسل کے اندر یونیورسٹیز میں، درسگاہوں میں، معاشرے کے اندر اگر نوجوان نسل کو دین سے وابستہ کرنے، دینی اجتماعی شعور پیدا کرنے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے، حق کا شعور دینے، باطل کے مقابلے میں استقامت کا درس دینے کے لحاظ سے اگر آپ تلاش کریں تو آج کے اس عالم میں اور آج کے پاکستان میں سب سے بڑا رول آپ جوانوں کا نظر آتا ہے جن کو امامیہ طلبہ کہتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، چاہے کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ میں پاکستان کے مختلف درسگاہوں میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں جاتا ہوں اور معاشرے میں بھی، ظاہر ہے کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر میں نہیں گیا، اگر کہیں پر میں نے دین کی بنیادوں کو جوانوں میں مضبوط دیکھا ہے، اگر کہیں پر میں نے نظریاتی طور پر اس علاقے کے نوجوانوں کو خمینی بت شکن کے اس مرام اور رستے سے وابستہ دیکھا ہے، اگر کہیں پر میں نے انحرافات کے مقابلے میں نوجوانوں کو میدان میں کھڑے دیکھا ہے، تو جہاں جہاں میں گیا، جہاں جہاں میں نے دیکھا، وہ نوجوان وہی نظر آئے جن کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے آئی ایس او سے اور اپنے زمانے کے انقلابی علماء سے تھا۔ آئی ایس او صرف ایک تنظیم نہیں ہے، صرف ایک تنظیم نہیں ہے، تنظیمیں بہت ہیں، شیعہ تنظیمیں بھی بہت ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب پانی ہوتا ہے نا، پانی جب کھڑا رہتا ہے تو ایک عرصے کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بدبو پیدا ہوتی ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا، استعمال کے قابل نہیں رہتا، لیکن اگر وہی پانی بہتا رہے، حرکت میں رہے، تو اس حرکت کے نتیجے میں وہ پانی ہمیشہ مفید رہتا ہے۔ آئی ایس او کی خوبی یہی ہے کہ ان گزشتہ 50 سالوں میں آئی ایس او کے اندر جمود پیدا نہیں ہوا، فکری حوالے سے بھی جمود پیدا نہیں ہوا، عملی حوالے سے بھی جمود پیدا نہیں ہوا، اور اس حرکت میں جس منزل کا تعین بانیان آئی ایس او نے کیا تھا، ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید اور ان کے رفقا نے، وہ رستہ اور وہ منزل اب بھی اسی طرح سے پورے آب و تاب کے ساتھ زندہ بھی ہے، اور ایک نوجوان کے دل کو گرم رکھنے اور اس کے حوصلوں کو بلند رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس حوالے سے عزیزان گرامی، میرا خیال ہے یہ جو آئی ایس او کی آواز آپ نے بیان کی ہے یہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے، صرف مجلس ماتم اور نماز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی اس عالمگیر تعلیم اور اس نظام کو خود سمجھنا اور نسل نو تک پہنچانا ہے، تاکہ ہر انسان کو پتا چلے کہ جس آئیڈیالوجی کو آئی ایس او فالو کرتی ہے وہ آئیڈیالوجی بنی نوع انسان کی تقدیر بدلنے والی آئیڈیالوجی ہے۔ یہ آئیڈیالوجی صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، صرف نمازیوں کے لیے نہیں ہے، صرف ماتمیوں کے لیے نہیں ہے، صرف عزاداروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، جو بھی انسان کہلواتا ہے اگر عزت اور شرف کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اسی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا پڑے گا، اور اس آئیڈیالوجی کی حفاظت آپ کے ذمہ بھی ہے اور ہمارے ذمہ بھی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اگر کسی قوم کی زندگی اور موت کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو یہ دیکھیے کہ اس قوم کے نوجوان آیا حریت فکر، بیداری قلب اور پاکیزگی کے حوالے سے اور اپنی اجتماعی زندگی میں اپنے رول کے حوالے سے میدان میں موجود ہیں یا نہیں ہے۔ اگر کسی قوم کے جوان زندہ ہیں، اگر کسی قوم کے جوان بیدار ہیں، اگر کسی قوم کے جوان انتھک ہیں اور باحوصلہ ہیں تو سمجھیے کہ اس قوم کے اندر روح موجود ہے، اور وہ روح پاکستان میں آپ جوان ہیں، آپ جوان ہیں۔ یہ آپ کی میں تعریف کے لیے یہاں پر نہیں آیا، میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اسی محفل کے اندر جیسے ابھی ہمارے کمیل بھائی ہیں، چھ دہائیاں زندگی کی گزار چکے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ابھی آپ نے نعرے آپ نے ان کے سنے ہیں، ان نعروں پر اگر غور کریں تو 60 سال سے زیادہ کی زندگی میں ابھی بھی وہ 18 سالہ جوان کی طرح سے ایک ہر جوان کے طور پر آپ کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہی جوانی ہے جس نے مکتب سے خوراک لی اور اپنے اندر اس کو اس طرح سے زندہ رکھا کہ بدن کی عمر ڈھلتی چلی جائے لیکن روح جوان رہے۔ سٹیج پر ابھی حمید الحسن رضوی صاحب ہیں، موجود ہیں، ان کی عمر اب تقریباً 80 کے قریب ہو گئی ہے، 80 کے قریب، اور آپ جوانوں کے درمیان یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو بتا سکیں کہ ہم بھی جوان ہیں۔ جوانی کا تعلق بدن سے نہیں ہوتا، جوانی کا تعلق روح سے ہوتا ہے، حوصلے سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ 25 سال کی عمر میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو نظریاتی ہوتے ہیں، جو آئیڈیالوجی لے کر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ زندگی کی آخری سانسوں تک بدن اگرچہ حرکت نہ کرے لیکن ان کی جوانی جاتی نہیں ہے، ان کے حوصلے اسی طرح سے ہمیشہ بلند ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ آئمہ کی زندگی دیکھیے، اپنے اولیاء آئمہ انبیاء اور آج کے معاصر دور میں بڑے بڑے ان علماء اور عرفاء کو دیکھیے، یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ 18-18 20-20 گھنٹے مسلسل کام 80 سال کی عمر میں کرتے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں کہ بدن نہیں تھکتا، بدن تھکتا ہے، روح میں وہ تڑپ موجود ہے، وہی تڑپ آپ کے اندر ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے، یہی تڑپ آپ کو معاشرے کے اندر ایک مضبوط انسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس تڑپ کو زندہ رکھیے، اگر یہ تڑپ زندہ رہے تو یقین جانیے کہ آپ کا ایک شعار ہونا چاہیے، ایک شعار، شعار یعنی نعرہ، آئیڈیالوجی کی بنیاد، اور وہ ہے قرآنی آیت، تعاونوا علی البر والتقوی
ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. آپ کا اپنا تنظیمی بھائی انحراف کی طرف جانا چاہے تو آپ کو اس کا ہاتھ تھامنا ہے, روکنا ہے اور سختی کرنی ہے, تعاون نہیں کرنا. یہ سوچ کر نہیں کہ یہ میرا تنظیمی بھائی ہے اس لیے کوئی بات نہیں. نہیں, آپ کا ایک محلے دار, آپ کا ایک عزیز, آپ کا کوئی بزرگ, آپ کے معاشرے کا کوئی فرد اگر انحراف کی طرف جاتا ہے, اگر اللہ کی مخالفت کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر روکنا میرا اور آپ کا فرض ہے. اور جو لوگ نیکیاں انجام دیتے ہیں, جو لوگ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں, اگرچہ میری تنظیم سے نہ ہو, اگرچہ میرے گروہ سے نہ ہو, لیکن اگر وہ دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کام میں تعاون, یہ قرآن کا دیا ہوا اصول ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. یہ جو اصول ہے اس اصول کی بنیاد پر ہمارا رشتہ عراقیوں کے ساتھ بنتا ہے, ہمارا رشتہ لبنانیوں کے ساتھ بنتا ہے, ہمارا رشتہ یمنیوں کے ساتھ بنتا ہے, ہمارا رشتہ افغانوں کے ساتھ بنتا ہے, ہمارا رشتہ کشمیریوں کے ساتھ بنتا ہے. جہاں جہاں نیکی یعنی اسلام, اسلام کی تعلیمات, اسلام کی آئیڈیالوجی کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی موومنٹ چلتی ہے, وہ اگرچہ دور ہو ہمارا حصہ ہے, ہم اگرچہ دور ہو ہم ان کا حصہ ہیں. ان کی یادوں کو زندہ رکھنا اور اپنے معاشرے میں, اپنے جوانوں میں اس روح کو ہمیشہ بیدار رکھنا, یہ تعاون علی البر والتقوی ہے. اس بنیاد پر ہمیں سوچنا بھی چاہیے اور اپنے ذہنوں کو کھولنا بھی چاہیے. بتوں کو توڑنا یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. بتوں کو توڑنا, وہ بت ہمارے اعمال کے بھی ہو سکتے ہیں, ہماری محبتوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری نفرتوں کے بھی ہو سکتے ہیں. ان بتوں کو توڑا جائے اور جہاں دین نظر آئے, دین کی روح نظر آئے, وہاں پر اگر میں نہیں بھی جانتا تو وہاں پر جا کے میں اس دین کے محافظ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. یہ جو انفرادی تربیت ہے ہم میں سے ہر فرد کی, یہی تربیت آپ کی تقویت اور آپ کی طاقت میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اس لیے جب آپ اپنے محلوں میں ہوں, اپنے گاؤں میں ہوں, اپنے دیہاتوں میں ہوں, تعلیمی اداروں سے ہٹ کر وہاں پر اگر کوئی انجمن ہے, کوئی ادارہ ہے جو دین کا کام کر رہا ہے, تو آپ اس سے تعاون اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اپنا شعور, اپنا تجربہ, اپنا علم, اپنا حوصلہ ان تک منتقل کر کے ان کو اسی راہ پر استقامت کی طرف آپ دعوت دے سکیں. یہ وہی تعاون علی البر والتقوی ہے. عزیزان گرامی, آج کا دور ایسا دور ہے جس میں ہمیں شعوری طور پر اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے ہیں. لاشعوری کا دور, بے شعوری کا دور گزر گیا. یہ دور حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے قول کے مطابق, کچھ دوست ان کے پاس گئے, ان سے عرض کیا کہ آپ امام زمان کے حوالے سے کچھ فرمائیے, چونکہ دور امام عصر کا دور ہے, اس لیے یاد آیا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. امام زمان کے حوالے سے کچھ فرمائیے, ظہور کے حوالے سے کچھ فرمائیے. تو پوچھا کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب ظہور میں مزید کتنا ٹائم لگے گا آپ کے خیال میں. انہوں نے سر اٹھایا, مرحوم ہو گئے لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات جب وہ زندہ تھا, انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ظہور ہو چکا ہے تو تم کیا کہو گے؟ وہ جو سوال کرنے والے سائل تھے, نوجوان تھے, پریشان ہوئے, پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ان کی تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو ہے, میں اس کو 2 سے 3 منٹ میں اس کی تلخیص بیان کرتا ہوں. کہنے لگے اللہ کا جو نظام ہے یہ تدریجی ہے. تدریجی نظام میں ہر چیز تدریج کے ساتھ، وقفے وقفے کے ساتھ، تسلسل سے، لیکن درجہ بدرجہ، زینہ بزینہ انجام پاتا ہے، جیسے رات اور دن ہے. اگر رات اچانک آ جائے تو ساری دنیا کے لوگ پاگل ہو جائیں، ایسے جیسے اچانک کہیں پر لائٹ چلی جائے تو گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے. اللہ نے انسان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے تدریجی طور پر سورج کو غروب کرنے کا اور رات کے آنے کا نظام بنایا ہے. اسی طرح اگر صبح اچانک سورج نکل آئے تو لوگوں کی آنکھیں چوندیا جائیں، پوری دنیا کے اندر دیکھ نہ پائیں. اللہ نے لوگوں کو اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے تدریجی طور پر سورج کے ظہور کا نظام بنایا ہے، سورج کے طلوع کا. فرمایا یہی چیز ائمہ کی زندگی میں بھی ہے. جب امام عصر کی غیبت کا دور قریب آیا تو وہ جو آخری تین ائمہ ہیں، ان تین ائمہ کی لوگوں سے ریلیشن شپ، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا باقی ائمہ کی نسبت بہت زیادہ کم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے تدریجی طور پر اللہ کے رسول اور ولی کو ماننے والوں کو غیبت کا عادی بنانے کے لیے تدریجی طور پر آخری دور کے تینوں ائمہ کو بالتدریج آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان سے دور کرنا شروع کر دیا. یہ اس کا نظام ہے. یہاں تک کہ جب امام عصر کی باری آئی تو امام عصر 5 سال کی عمر میں مبعوث پر امامت بھی ہوئے اور اس کے بعد غیبت میں تشریف بھی لے گئے. جس طرح سے غیبت تدریجی ہے، فرمایا ظہور بھی تدریجی ہے. ظہور کے لیے بھی اسی تدریجی سسٹم اور نظام کی ضرورت ہے. ظہور کس چیز کا نام ہے؟ کہ جب امام تشریف لائیں گے تو پورے عالم کو انصاف سے بھر دیں گے. کیا یہ بٹن کی طرح سے ہے کہ بٹن دباؤ تو عالم انصاف سے بھرے؟ نہیں، وہ ایک تدریجی عمل ہے. تو فرمایا اس تدریجی عمل کا آغاز خمینی بت شکن کے اس انقلاب کی کامیابی کے نتیجے میں ہو چکا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں جس طرح سے علی کا پرچم یمن سے لے کر افریقہ تک اور سیریا سے لے کر کشمیر اور کابل تک لہرا رہا ہے، اور عرب دنیا کے اندر جس طرح کا تلاطم برپا ہو چکا ہے، عرب دنیا کے اندر جس طرح سے علی ولی اللہ کی ترویج ایک سیلاب کی طرح سے ہو رہی ہے، یہ وہ عمل ہے تدریجی جو تیزی کے ساتھ اس دن اور اس صبح کی طرف بڑھ رہی ہے جس صبح امام عصر نے ظہور فرمانا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظہور کے دور میں پیدا ہو چکے ہیں. اس تدریجی ظہور میں ہمارا بھی ایک رول ہے، اور وہ رول کیا ہے؟ دو حوالوں سے ہے، ایک اپنی ذات کے حوالے سے اور ایک اپنے ارد گرد کے اجتماع کے حوالے سے. ہم نے اس مقاومت اور انقلاب کے مرکز سے وابستہ بھی رہنا ہے، بیدار بھی رہنا ہے، دشمن کی شناخت بھی ہمیشہ باقی رکھنی ہے. دشمن کے مقابلے میں صف آرائی میں ہمیں اس لشکر مہدوی کی تعداد میں ہر روز اضافہ بھی کرنا ہے، اور خود اپنے اندر وہ خصوصیات جو لشکر مہدی کے ایک سپاہی میں ہونی چاہیے ان خصوصیات کو زندہ بھی کرنا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. لہذا آج کے دور میں سب سے بڑی ذمہ داری جہاں علماء کرام کی ہے، جو وارثان مکتب اہل البیت ہیں، وہیں پر آج کے نوجوانوں کی بھی ہے. اور آج کے نوجوانوں میں وہ جوان جن کی پچاس سال تربیت ہوئی ہو، پچاس سال۔ یہ یاد رکھیے، آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ بھئی ہماری تو عمریں ابھی 20-22 سال ہیں، 23 سال ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کی عمر 20-22-25 سال ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی تنظیم کی عمر 50 سال ہے۔ تو گویا اگر آپ اس 50 سالہ تجربے کو اپنے اندر سمیٹ پائے ہیں تو پھر آپ نے تنظیمی ہونے کا حق ادا کیا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر 50 سال کے تجربات نہیں ہیں بلکہ صرف 2 سال کے تجربات ہیں جس دور میں آپ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی منافع کا سودا نہیں کیا، گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ گزشتہ اس 50 سالوں میں اس تنظیم اور اس تنظیم کو بنانے والوں نے جن کٹھن اور مشکل حالات سے دوچار ہو کر بھی اس تنظیم کو بچایا بھی ہے، فروغ بھی دیا ہے اور تربیت کے عمل سے گزارا بھی ہے، ان تجربات کا حامل آپ کی آج کی ٹیم کو ہونا چاہیے، اور ان تجربات کی روشنی میں آپ پھر 20-22 سالہ جوان نہیں ہیں، 2 سالہ تنظیمی کیریئر نہیں ہے، پھر آپ کا کیریئر بنتا ہے 50 سالہ۔ لہذا جب اتنے سارے تجربات آپ کے سامنے جمع ہو تو اس کے بعد پھر آپ کبھی بھی علاقائی سطح پہ نہیں سوچتے، آپ صرف ایک شہر اور گلی کے حوالے سے نہیں سوچتے، آپ صرف ایک ملک کے حوالے سے نہیں سوچتے، آپ پھر عالمی حوالے سے سوچتے ہیں اور اللہ کے دین کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ اللہ کا دین بنی نوع بشر کے لیے آیا ہے، اس لیے آپ کی سوچ کا دائرہ بھی بنی نوع بشر کے گرد بنتا ہے، اور جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کا قدم بھی پھر صرف ایک خطے، ایک علاقے، ایک امام بارگاہ، ایک مسجد نہیں، بلکہ نائجیریا سے لے کر نیو یارک تک، اور القدس سے لے کر گلگت بلتستان تک، اور دمشق سے لے کر یمن تک، جہاں جہاں اللہ کے دین کے مقابلے میں دشمنان خدا کھڑے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں اللہ کے سپاہی کھڑے ہیں، وہاں وہاں آپ کی آواز بھی اور آپ کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ یہ آپ کی اس آئیڈیالوجی کا اثر ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنی فکروں کو وسعت دینے کی بھی ضرورت ہے۔ ایمان، ایمان، یہ جو ایمان ہے نا، یہ انسان کو کوہ استقامت بنا دیتا ہے۔ ایمان کمزور ہے تو خود وہ گوشت پوست کا پہاڑ بھی ہو تو ایک چیونٹی کے کاٹنے سے گر جاتا ہے، لیکن اگر ایمان اندر ہو تو اس کا منہنی اور کمزور سا جسم بھی بڑے بڑے طوفانوں کے مقابلے میں جبل استقامت بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کی صفات صادق آل محمد کی احادیث میں اس طرح سے بیان ہوئی ہے، فرمایا المؤمن کل جبل راسخ، ایک مؤمن جبل راسخ استوار با استقامت پہاڑ کی طرح سے ہوتا ہے، لا تحرک العواصف، زمانے کی ہوائیں طوفان اس کا رخ نہیں موڑ سکتے۔ اس لیے بعض اوقات جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کچھ FIRیں ہوئی، ٹیلیفون آتے ہیں، یہ مصیبت ہو گئی، وہ مصیبت ہو گئی، فلان گرفتار ہو گیا، فلان اٹھ گیا، فلان کے خلاف FIR ہو گئی، یہ اس طرح کی مشکلات بہت چھوٹی مشکلات ہیں، ان مشکلات سے گزرے بغیر آپ اس عالمگیر نظام کے قیام کی جدوجہد کرنے کی اپنے اندر قابلیت پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا ان مشکلات کو آپ جوتے کی نوک پر رکھیں گے، ان مشکلات کو سہنے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں گے، تو نتیجتاً آپ اس عظیم منزل تک پہنچیں گے۔ آج جس طرح کا دور ہے، اس دور میں آپ کو اور آپ کی نسل کو تباہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار، میرے محترم بھائی اسٹیٹ سیکرٹری نے یہاں پر اشارہ کیا، اسی لیے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ آپ کا موبائل اور اس کے اندر موجود ایپلیکیشنز ہیں، جو سب سے بڑا خطرہ ہے، اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جو آپ کے ہاں سب سے بڑی ڈھال موجود ہو سکتی ہے وہ آپ کا ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو موبائل کے اندر وہ اپلیکیشنز جو آگ ہیں اس آگ سے اپنے آپ کو آپ بچا لیتے ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہے تو اس آگ سے وقتی طور پر آپ کھیلتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، اور دشمن کی بنائی ہوئی اس گراؤنڈ میں، بنائے ہوئے گراؤنڈ میں آپ اس کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں، اپنی اس کی خواہش کے مطابق اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کا ذہن بھی اسی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ جو آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے، جو آپ کے اندر استقامت پیدا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ اس آگ کی وجہ سے آہستہ آہستہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ یہ جو رہبر کا جملہ انہوں نے نقل کیا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل پڑھا جس میں رہبر نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں رہبر نہ ہوتا، اگر میں رہبر نہ ہوتا تو میں ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیتا یا وزارت تشکیل دیتا جو میڈیا کو کنٹرول کرے، میڈیا کو لے کے چلے، سوشل میڈیا، اور کہا کہ میں اس کا رئیس بنتا۔ اور اس کے بعد ان کا ایک جملہ بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی لطیف تھا، فرمایا کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، نماز کے بعد نوافل پڑھتے ہو، ان نوافل کا تمہیں ثواب ملتا ہے اس لیے پڑھتے ہو، لیکن اگر اپنے موبائل کو ہاتھ میں لو، اس کے ٹچ بٹنز پر تمہاری انگلیاں ہوں، اور اس کے ذریعے سے استعمار کی طرف سے ہونے والی یلغار کا رستہ روکنے کے لیے تم اس موبائل اور اس کے ایپلیکیشنز کا استعمال کرو، تو ایسے ہی ہے جیسے تم مصلی پر بیٹھ کر نوافل پڑھ رہے ہو۔ اس لیے کہ آج کے دور میں یہ خطرناک ترین ہتھیار بھی ہے اور مؤثر ترین ہتھیار بھی ہے۔ یہ بزرگوں کا کام نہیں آئے، میں حمید بھوئی صاحب سے نہیں عرض کر سکتا کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کرتے، یہ آپ کا کام ہے۔ ایک 10-11-12 سال کے بچے سے لے کے 30-35 سال کے نوجوان تک، چونکہ یہ چیزیں آپ کے دور کی ہیں اور آپ کے لیے بنی ہیں، آپ کی روح کو آلودہ کرنے کے لیے بنی ہیں، آپ نے متبادل رستوں کے ذریعے سے اپنے ہم نوجوانوں کی روح کو پاکیزہ رکھنے کے لیے وہ ہتھیار استعمال کرنا ہے جو اس ہتھیار کو خنسا کرے اور دیکھنے والے کو دین کی طرف لے کر آئے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے آج کے دور میں یہ ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ آج نہیں معلوم کب آواز آئے، ہمیں تیار رہنا ہے، ہمیں اپنے ہم نو انسانوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اور وہ کام نہیں کرنا جو دشمن ہمارے لیے تیار کرتا ہے۔ دشمن نفرتیں پھیلانا، مایوسی پیدا کرنا، جھوٹی داستانیں گڑنا، جھوٹے کلپس بنانا، اور اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو، مؤمنین کو، تنظیمیوں کو، شیعوں کو، مسلمانوں کو، اہل قبلہ کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کرنا، یہ کسی فرقے کا نہیں، فرقوں کے دشمن طاغوتی نظام کی منصوبہ بندی ہے۔ اس منصوبہ بندی میں ہمیں ایک بیدار اور مصلح جوان کے کردار کو ادا کرتے ہوئے ہر چیز فارورڈ نہیں کرنی، بغیر پڑھے، اور پھر ہر پڑی ہوئی چیز بھی فارورڈ نہیں کرنی، یہ دیکھنا ہے کہ اس کے فارورڈ کرنے سے آیا معاشرے کے اندر پاکیزگی میں اضافہ ہوگا یا نفرتوں میں اضافہ ہوگا، دشمنیوں میں اضافہ ہوگا یا دوستی اور محبت میں اضافہ ہوگا، بدگمانیوں میں اضافہ ہوگا یا حسن ظن میں اضافہ ہوگا۔ جہاں جہاں بدگمانی پھیلتی ہے، نفرت پھیلتی ہے، جھوٹ پھیلتا ہے، کردار کشی ہوتی ہے، سمجھ دے کہ یہ ابلیس کا ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کا حصہ ہم نے نہیں بننا، ہم نے وہی کام کرنا ہے جس سے علی خوش ہوں، جس سے نبی خوش ہوں، جس سے آل علی خوش ہوں، جس سے رہبر معظم کو سکون ملے۔ ایک دور میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اینا عمار، عمار کہاں ہے آج کے دور میں؟ مجھے کسی نے بتایا، کسی بزرگوار نے کہا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ہیں، تو جب وہ کہتے ہیں ہم ہیں تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر آپ ہیں تو پھر مجھے بولنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ عمار وہ ہیں جن کو کسی بھی معاملے کو دیکھ کر یہ علم ہوتا تھا کہ یہاں پر اگر علی ہو تو وہ کیا کریں گے، پھر وہ وہی کرتے جو علی کرتے ہیں۔ اس لیے شعور اس چیز کا نام ہے، یہ نہ سوچیں کہ رہبر نے تو یہ نہیں کہا، ہمارے فلان لیڈر نے تو یہ نہیں کہا۔ اگر دین کے مزاج کو سمجھ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ جہاں اس طرح کا کوئی مرحلہ آتا ہے وہاں پر اگر وہ کھڑے ہو تو وہ کیا کریں گے، جو وہ کریں گے وہی آپ نے کرنا ہے، اور یہی اتباع محمد و آل محمد، اور یہی انقلابی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جو جسمانی لحاظ سے بزرگ اور بوڑھے اور روح کے لحاظ سے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان جوانوں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ کو مزید اسی طرح کی کئی ایک گولڈن جوبلیاں منانے کی، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی معاشرے کے اندر قرآن کریم اور اہل البیت کی تعلیمات کا محافظ بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔